الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة زيادة درود والسلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا: اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك یوم القیامہ، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی. صلو علی الحبیب
دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے ہوئے کیا نیت ہونی چاہیے؟
اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں.
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب.
اسلامی بھائیوں کو ہفتہ وار اجتماع میں کتنے بجے حاضر ہونا چاہیے؟ جبکہ بعض نگرانوں کا کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں حلقوں سے قافلوں کے ساتھ آنا پڑتا ہے، اگر جلدی آتے ہیں تو قافلہ تیار نہیں ہوتا، قافلے کے ساتھ آتے ہیں تو پھر دیر ہو جاتی ہے.
دیکھیے، اجتماع کا وقت غالباً وہ ہونا چاہیے کہ جس میں سارے آ سکتے، لہذا مطلب ذمہ داروں کو تو چاہیے کہ وہ فوراً تشریف لیں کہ یہاں مغرب کی نماز کے بعد اجتماع شروع ہوتا ہے، تو نگرانوں کو چاہیے کہ مغرب کی نماز یہاں پڑھیں. جب اجتماع شروع میں نیا نیا تھا، اس وقت بھی ہم نے شروع ہی مغرب کے بعد سے کیا، کراچی کی بات کرتی، تو میں مغرب کی نماز سے پہلے بلکہ عصر پڑھ کے چل پڑتا تھا، بس میں، ویگن میں، کسی کی اسکوٹر پر، جیسے موقع ملے میں روانہ ہو جاتا تھا اور مغرب سے بہت پہلے مسجد میں آ جاتا تھا. اور مغرب کے بعد عام طور پہ بیان، اگر اس وقت تو مجھے ہی بیان کرنا ہوتا تھا، مبلک تو ہوتے نہیں تھے، اکا دکا کہیں ادھر ادھر حاصل کر لیتے تھے مبلک، اس وقت تو اس طرح بھائی بھی آتے تھے. اگر آپ سب مل کر زور لگائیں تو مغرب کی نماز فیضان مدینہ میں ادا کر سکتے ہیں. دیکھیے، ہر نگران ہمارا مجبور نہیں ہوگا، بعض ہوں گے مجبور کہ جن کو مطلب یعنی کہ دیر سے چھٹی ملتی ہوگی نوکری سے، وہ تو مستثنا ہو گئے، لیکن ایک تعداد ایسی ہوگی جن کا اپنا کاروبار ہوگا، جب شادی میں جانا ہو تو دکان جلدی بند ہو سکتی ہے، فوتگی میں جانا ہو تو دکان بند ہو سکتی ہے، طبیعت سست ہو تو دکان بند ہو سکتی ہے، تو اللہ کے لیے کیا دکان جلدی بند نہیں ہو سکتی؟ رہے نصیب کہ آپ اجتماع والے دن دکان جلدی بند، بلکہ یہ مستقل بورڈ لگا دیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے آپ کی دعوت اسلامی کی تشہیر کا، ایک بورڈ یا گتا لگا دیں کہ مثلا جمعہ رات کو مغرب کے بعد فیضان مدینہ میں اجتماع ہوتا ہے، لہذا ہر جمعہ رات کو دکان عصر کے بعد بند ہو جائے گی، تو کیا آپ کے گاہکوں کو بھی پتا چل گیا کہ اس کے پاس سے سودا لینا ہے تو عصر سے پہلے؟ ویسے یہ 8 بجے تک دکان کھلی رہتی ہے، مگر یہ جمعرات کو 4:30 بجے دکان بند کر دیتا ہے، 4 بجے کر دیتا ہے عصر کی نماز کا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کے اجتماع کی بھی تشہیر ہوگی، گاہک بھی انشاءاللہ جلدی آ جائے گا، بظاہر اگر 2-4 روپے کا آپ کا لاس ہو بھی گیا تو نیکیاں اتنی ساری ملیں گی کہ آپ کو یوں لگے گا کہ کاش میں سب کچھ ہی رائے خدا میں لٹا دیا ہوتا. یہ حکمت عملی جس کی اپنی دکان ہے، اپنا کاروبار ہے، وہ کر سکتے ہیں. تو آپ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ جلدی آنے کی ترکیب بنائیں گے انشاءاللہ عزوجل، اور اجتماع میں پوری رات کی ترکیب بنائیں. یہ بھی کہ مطلب اجتماع ہوتا ہی پوری رات کا ہے، پورا اجتماع پوری رات کا ہوتا ہے، شروع سے آپ نے بارہ، ہو سکتا ہے میرے منہ سے سنا بھی ہو، اجتماع پوری رات مغرب سے لے کر اشراق اور چاند تک. آپ لوگوں کو دعوت بھی دیں تو پوری رات ہی کی دعوت دینے کی عادت نہ لیں، ایک رات رہے خدا میں، ہر رات میں پچھلی رات، رات کے پچھلے پہر ایک ساعت ایسی آتی ہے، گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں جو مانگو وہ دعا قبول کی جاتی ہے، تو وہ لمحہ بھی آپ کو مل جائے گا. پچھلی راتی رحمت رب دی کری بلند آوازا، بخشش منگن والا بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے تو اس لیے آپ اجتماع کے لیے تو ایک رات کی بات کریں, ایک رات اللہ کے گھر میں آ کر گزار لو, انشاءاللہ وہ رات آپ کی ایسی بے مثل گزرے گی کہ شاید زندگی میں کبھی آپ نے گزاری نہ ہو. لوگ مطلب فنکشن میں گزارتے ہیں, شادیوں میں مطلب اودھم بازی میں راتیں گزارتے ہیں, عیاشیوں میں گزارتے ہیں, خوش گپیوں میں گزارتے ہیں, تو کبھی ایک رات اللہ کے گھر میں گزار کر تو دیکھو انشاءاللہ آپ تہجد میں اٹھ کر تہجد پڑھو گے آپ کے انشاءاللہ غم دور ہو جائیں گے. تو اس طرح ایک رات کی آپ دعوت دیں انشاءاللہ میرا پار ہوگا, انشاءاللہ مدینہ ہی مدینہ ہوگا انشاءاللہ جل جلالہ.
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب.
آپ کو کس طرح کا نگران پسند ہے؟
دیکھیے میں دعوت اسلامی والا ہوں اور یوں سمجھو کہ دعوت اسلامی یہ میری بہت وسیع دکان ہے اور ہر دکاندار یہ بخوبی جانتا ہے کہ جو سیل مین سب سے ماہر ہو وہ زیادہ سیل کر کے دے وہ عزیز ہوتا ہے, تو مجھے بھی وہ نگران سب سے زیادہ عزیز ہے کہ جو تقوی اور سنتوں پر عمل کرنے والا اور دعوت اسلامی کے لیے انتھک کوششیں کرنے والا ہو, ہر ماہ پابندی سے مدنی قافلے میں سفر بھی کرتا ہو, دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلا کر سفر پر بھیجتا ہو, ہر مہینے مدنی انعامات کا فارم اس حال میں بھرتا ہو کہ خود روزانہ اس کی خانہ پوری کر کے مہینے کے آخر میں وہ فارم جمع کرواتا ہوں, اور اپنے مطلب یعنی کہ جو بھی ماتحت اسلائی بھائی ہیں سب پر شفیق ہو, اخلاقیات کے حوالے سے اس کی شکایات نہ ملتی ہوں, الغرض نیک پرہیزگار عاشق رسول سنتوں کا پابند اور سرگرم عمل نگران مجھے عزیز ہے, ایسے نگران سے مجھے پیار ہے. باقی جو نگران وسیلہ حب جاہ کا مریض میمے کرنے والا اور مسلط ٹائپ کا ہو کہ اس کو ہٹا بھی نہیں سکتے کہ ہٹائیں گے تو گروپ بنائے گا, ایسے گروپ ایسا نگران سے میں بہت زیادہ بیزار ہوں, اگرچہ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو چھیڑا نہیں جاتا, مگر یہی کیا کم ہے کہ اس کے مطلب میں بھی بیزار ہوں, میری شورا بھی بیزار, میری کابینہ بھی بیزار اور دوسرے سائن بھائی بھی بیزار. وہ ہے نا کہ نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ تمہیں ہڑپ کر جائے, نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تمہیں تھوک دیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک بنائے اور وفادار بنائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب.
نگران کی یہ شکایت ہے کہ میری اطاعت نہیں کی جاتی, ایسا کہنا کیسا ہے؟
ایسا کہنا شاید اپنی حماقت کا اعلان ہے, کوئی نگران یہ کہتا ہے کہ میری اطاعت نہیں کرتے, میں اس کو حماقت پر مشمول کرتا ہوں, بڑے غور و خوض کے بعد یہ جواب دے رہا ہوں, اس لیے کہ میری اطاعت کرو میری اطاعت کرو یہ کہنے سے کوئی اطاعت پر مائل نہیں ہوتا, ایسی خوبیوں کا مظاہرہ ہونا چاہیے کہ جس سے لوگوں کے دل اطاعت کی طرف مائل ہو جائے. دیکھیے اللہ کے پیارے محبوب دانا غلوب منزہ عن القلوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو ہمیں حکم ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے, اطیع اللہ و اطیع الرسول, تو یہ حکم کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتی. اچھا تو یہ کافی ہے اللہ تعالیٰ کا فرما دینا کہ میرے محبوب کی اطاعت کروں, واللہ کافی ہے ہمارے لیے, بالکل کافی 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 کیوں کافی. اس کے باوجود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں آپ دیکھیں اتنی زیادہ ہیں, اخلاق دیکھو تو بے مثال, فیاضی و سخاوت دیکھو تو بے مثال, غم خواری دیکھو تو بے نظیر, آپ جو بھی خوبی دیکھ لو تو لاجواب.
اب آپ کا کردار ایسا ہے کہ ایک مطلب شخص عام شخص جو ہے وہ مطلب اطاعت کرنے پر فطری طور پر مجبور ہے, مقابلہ کر ہی نہیں سکتا, بول ہی نہیں سکتا, سامنے آواز نکلتی نہیں. ایسی مطلب ہے کہ ایسا امپریشن جو ہے ہونا چاہیے نگران کا کہ اس کی مطلب یعنی کہ اطاعت پر لوگ مجبور ہیں. اب نگران بات بات میں جھاڑتا رہے, غصہ کرتا رہے, ذاتی دوستیاں کرتا رہے, ایک کو تو لفٹ کرائے دوسرے کو پوچھے بھی نہیں, اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی نہ کرے, اس کے گھر پہ فوتگی ہو جائے تو تعزیت نہ کرے, اس کے گھر پہ چوری ہو جائے تو اس کی غمخواری نہ کرے, اور خالی مطلب بولتا رہے کہ درس دو, قافلے میں سفر کرو, خود قافلے میں سفر نہ کرے, خود درس میں نہ بیٹھے اور دوسرے بولے درس دو, مدرسہ پڑھاؤ اور خود نظر بھی نہ آئے. تو اس طرح کا جو نگران ہوگا اس کی اطاعت نہیں ہونے کی. یہ ڈاک بولتا رہے, زیادہ بولے گا زیادہ پھنسے گا, اور اپنی حماقت پر مطلب مہر جو ہے نا وہ گہری بناتا جائے گا. تو میری اطاعت نہیں کرتے یہ شکایت چھوڑ دو, اپنے اوپر غور کرو کہ اطاعت یہ لوگ میری کیوں نہیں کرتے, اس کے اسباب کیا. تو اکثر اسباب خود اسی کی وجہ سے ہوتے, اس میں ایسی مطلب باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سائن بھائی اس کے خلاف گروپ بناتے ہیں, اس کی مخالفت کرتے ہیں, اس سے ناراض رہتے ہیں اور اس کی اطاعت یا کلم کھلا مخالفت پر اتر آتے ہیں. نگران اپنے اندر خوبیاں پیدا کرے انشاءاللہ تو سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
اگر کسی نگران کو نگرانی سے فارغ کیا جائے تو اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟
سبحان اللہ, دیکھیے وہ عہدہ دے کر وفا کو نہیں جانچا جا سکتا, عہدہ دے کر ہی جانچا جا سکتا. اس کی وفا کا امکان کب ہے؟ جب اس کو معذور کیا گیا. تو یہ مطلب جس طرح پہلے مدنی کام کرتا تھا, اب جو بھی اس کا نگران ہے اس کے اطاعت میں کرتا رہے, یہی یعنی شکوا تک نہ کرے کہ مجھے کیوں نگرانی سے معذور کیا گیا. کیونکہ ہم نے کسی کو عمر بھر کے لیے گارنٹی تو نہیں دی کہ آپ زندگی بھر آپ ہی نگران رہو, جب چاہیں گے بدل دیں گے. تو اطاعت اور کس کو دیتے ہیں؟ یہی تو اطاعت. بھاؤ تو اس وقت پتا چلتا ہے, اندر کا کب بولتا ہے کہ دھکا پڑتا ہے. جو بھی اس کا نگران ہے اس کے اطاعت میں کرتا رہے, یہی یعنی شکوا تک نہ کرے کہ مجھے کیوں نگرانی سے معذور کیا گیا. کیونکہ ہم نے کسی کو عمر بھر کے لیے گارنٹی تو نہیں دی کہ آپ زندگی بھر آپ ہی نگران رہو, جب چاہیں گے بدل دیں گے. اطاعت اور کس کو دیتے ہیں؟ یہی تو اطاعت. بھاؤ تو اس وقت پتا چلتا ہے, اندر کا کب بولتا ہے کہ دھکا پڑتا ہے. وہ جیسے کہ صلی اللہ تعالی علی محمد, وہ ایک پروفیسر مختلف زبانوں کا ماہر, پھرتا پھراتا ایک ریاست کے پہنچا. وہ بادشاہ جو تھا وہ ادیبوں کا مداح تھا, اس نے جب اپنی سلطنت میں ایک ادیب پایا, اس کی بڑی آؤ بھگت کی. پروفیسر نے بولا کہ میں مطلب بہت ساری زبانیں جانتا ہوں اور میں ذرا آپ کے یہاں کے جو مفکرین دانشوران ہیں ان سے مطلب یعنی کہ مقابلہ کرنا چاہتا ہوں, اگر کوئی میری مادری زبان شناخت کر لے تو میں اس کو اتنا اتنا انعام دوں گا. پروفیسر بادشاہ نے کہا اس میں کیا بڑی بات ہے, ہمارے یہاں تو ایک سے ایک مطلب یعنی کہ فلاسفر ہے. خیر وہ ایک میٹنگ کال کر لی گئی. اب پہلے سمجھو کہ انگلش بولنے والا سامنے آیا کوئی ماہر, پروفیسر نے اس کے ساتھ انگلش میں بات کی اور اتنی فری لہجے میں اس نے بات کی کہ بادشاہ کا وہ جو انگلش مین تھا اس نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ جو پروفیسر ہے اس کی مادری زبان انگلش ہے. پروفیسر نے کہا غلط, میری مادری زبان انگلش نہیں. اب ہندی والا پیش ہوا, پروفیسر نے بھی اس کے ساتھ ہندی میں بات کی اور اس طرح مطلب اس نے مطلب یعنی کہ گفتگو کا انداز رکھا کہ وہ ہندی والا کہتا ہے کہ یہ پروفیسر جو ہے اس کی مدر ٹنگ ہندی ہے, اس کے سوا ہو ہی نہیں سکتی. پروفیسر نے انکار کیا کہ نہیں, ہندی میری مادری زبان تھی. فرینچ آیا, اس پہ بھی پروفیسر نے ایسی بات کی کہ اس کو یوں لگا کہ یہ فرانسیسی اس کی مطلب مادری زبان ہے، گجراتی، اردو، ہر زبان میں آتے رہے، اور یہ سب کو مطلب یہ تاثر دیتا رہا اور سب گھبرا گئے کہ یار اس کی مادری زبان کون سی، ہر زبان پر اس کو اتنا کہ قادر الکلام ہے یہ ہر زبان پر، کہ ہر زبان اس کی گویا مادری زبان ہے. اب مسئلہ پیچیدہ ہو گیا. ایک شخص نے پروفیسر کو کہا کہ میرے کو 3 دن کی مہلت دو، میں تمہاری مادری زبان پکڑ کے دکھاؤں گا. ٹھیک ہے، 2 دن گزر گئے، ابھی تک مطلب طے نہیں ہوا کہ پروفیسر کی مادری زبان کون سی. تیسرے دن صبح کے وقت پروفیسر اوپر کی منزل سے سیڑھی اتر کر نیچے آ رہا تھا، تو تیزی سے ایک شخص جو تھا وہ اوپر سے اترا اور وہ پروفیسر سے ایک دم ٹکرایا، جس سے پروفیسر جو تھا وہ اپنا مطلب یعنی کہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا اور لڑکھڑاتا ہوا، پٹخنیاں کھاتا ہوا تھم سے نیچے گرا، اور بے ساختہ اس نے گالیاں بکنی شروع کی. اتنے میں وہ شخص جسے 3 دن کا ہدف دیا تھا وہ مسکراتا ہوا ظاہر ہو گیا. اس نے کہا کہ پروفیسر صاحب معاف کیجئے، جس زبان میں اس وقت آپ گالیاں دے رہے ہیں یہ زبان آپ کی مادری زبان ہے. اب پروفیسر بھی خسیانہ ہو گیا، ہے تو واقعی میری یہی زبان. اب بادشاہ کے سامنے بھی پیش ہو گئے اور پروفیسر سے معافی تلافی بھی کی اس نے کہ دراصل مطلب یہ کہ میں آپ کی مادری زبان اسی صورت میں پکڑ سکتا تھا، یعنی کہ جب تک دھکا نہیں پڑتا تو اندر کا بولتا نہیں، تو آپ کو دھکا پڑا تو اندر جو بھی تھا وہ آپ کی زبان پر آ گیا اور یوں مجھے مادری زبان بھی پتا چل گئی. تو اسی طرح اگر کسی نگران کو دھکا پڑے تو یہ کتنا عاشق ہے رسول نے، کیسا خوف خدا والا ہے، وہ سب پتا چل جائے. اگر چپ چاپ مطلب کام کرتا رہے تو سمجھو کہ واقعی عاشق ہے، واقعی یہ دعوت اسلامی والا ہے، واقعی وفادار ہے. اور اگر اس کو مطلب آپ نے فارغ کیا ذمہ داروں نے تو پھر یہ اگر پکڑ پکڑ کے سائیں بھائیوں کو بولتا ہے کہ میرے کو تو میرا قصور بھی نہیں بتایا، میں نے تو اتنا اتنا کام کیا، میں نے علاقے کو یہاں تک پہنچایا، وہ مبلغ وہ میں لایا اس کو، وہ جو ہلکا نگران وہ بھی میرے چوک بیان سے متاثر ہو کر ماحول میں آیا تھا، وہ اتنا اتنا میں چندہ کرتا ہوں، اتنی اتنی کھالے کرتا ہوں، میں یہ مرکزی مجلس شورا تو بس کیا آئی ہے، سب کو سائڈ کر رہی ہے، جس پتے کو سائڈ کر رہی ہے مجھے بھی فارغ کر دیا، میرا قصور نہیں ہوتا. تو یہ مطلب خدا ناترسی کی علامت ہے کہ اب الٹے سیدھے اپنے بڑوں پر الزامات رکھنے شروع کیے کہ یہ خواہ ہم کو فارغ کر رہے ہیں، سائڈ کر رہے ہیں، ہم نے اتنی اتنی خدمات. تو یہ شخص اگر اللہ کے لیے کام کرتا ہوتا تو اس طرح یہ گڑبڑاتا نہیں بلکہ خاموش. تو دھکا پڑنے سے ہی وفا کی جانچ ہوتی ہے. باقی جب تک مرکز پیٹ تھپکتا رہے گا، آپ کی واہ واہ کرتا رہے گا تو آپ تو مرکز کے گن گاتے رہو گے، تو وفاداری کے دم بھرتے رہو گے. تو اس لیے جب کسی کو بھی نگران ہو یا کوئی بھی ذمہ دار ہو اس کو فارغ کیا جائے تو اس کو میری یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے، خاموشی کے ساتھ صبر کے ساتھ اس کو مطلب گزارا کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
اجتماع میں بھیڑ میں مکتبۃ المدینہ کے بستے پر کافی چوریاں ہوتی ہیں، چوریوں کی روک تھام کا کوئی طریقہ ارشاد فرما دے.
دیکھو نا، فی زمانہ تو اس کا طریقہ یہی سمجھ میں آ رہا ہے، ہم اپنے ملک کے قانون کے سپرد اس کو کریں گے، اب اس کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے، پولیس جانے اس کا کام جانے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
اگر کوئی نادان کسی امرت کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اس کو کیا سزا دینی چاہیے؟
اگر وہ جرم اس کا ثابت ہے، اس نے مطلب اقرار کر لیا، اس کو حوالے کر دو پولیس کے، پھر اس کے خاندان والے تھانوں کے چکر کاٹیں گے، اگر اس کا پرچہ کٹ گیا تو بالکل یہ جیل کے اندر بند ہو جائے گا. اب جب خاندان والے چکر کاٹیں گے اور یہ پورے کا پورا ذلیل ہو جائے گا. اس کو ذلیل ہونا بھی چاہیے. میں اسے جنونی حرکت اسے نیک لوگوں کے ساتھ کی کیوں؟ تو جب یہ پورا ذلیل ہو جائے گا تو یہ کبھی امید ہے کہ اس کام کا نام نہیں لے گا. اگر آپ کے پاؤں پکڑ لیے, رونا شروع کر دیا, واسطے دینے شروع کر دیے اور آپ نے رحم کھا کر چھوڑ دیا تو اس کی اسلام چھوڑ. اگر اسلامی قوانین ہو تو مغلم کو اوپر چھت سے گرا دینے کو کہ اس کو اوپر چھت پہ لے جاؤ اور اس کو زمین پر پھینک دو اور پھر اتنے پتھر مارو کہ یہ مر جائے. یہ مغلم کا کی دنیا میں سزا. اس لیے آپ مغلم پر آپ رحم کھاؤ ترس کھاؤ تو یہ اس پر ترس کھانا نہیں بلکہ اس کو برباد کرنے والی بات ہے. یہ دنیا میں سزائیں جو ہوتی ہیں نا یہ آخرت کی سزاؤں کی ایک طرح سے عکاس ہوتی. جب یہ دنیا کی سزا برداشت نہیں ہوتی تو آخرت کی سزا کیسے برداشت ہوتی؟ جیسے پکڑا گیا تو چار آدمی میں ذلیل ہوتا ہے مگر کیا اپنی گلی میں اپنے معاہدے میں ذلیل ہوتا ہے, سب کو تو پتہ نہیں چلتا. لیکن اگر یہ آخرت میں بغیر توبہ کے مرا اور یہ پکڑا گیا تو آخرت میں مخلوق کے سامنے اس کی رسوائی ہوگی. لوگ اس کو نیک سمجھتے تھے, کیا کیا سمجھتے تھے, اب یہ سب کے سامنے ذلیل ہوگا تو وہ رسوائی بہت زیادہ ہوگی. یہاں پولیس کی ڈانٹ پر غور کرے, فکر کرے کہ فرشتے بھی ڈانٹیں گے, ان کی ڈانٹ کیسی ہوگی؟ سب کے سامنے ڈانٹنا, گھسیٹنا, پیٹنا, اگر وہاں ہوا تو کیا بنے گا؟ پھر یہاں لاکپ میں سریوں کے پیچھے بند کرتے ہیں, سانپ بچھو چھوڑتے نہیں اس پر, نہ اس کے ارد گرد کو آگ جلائی جاتی ہے, نہ اس کو کوئی آگ کا لباس پہنایا جاتا ہے. اور وہاں جہنم میں اگر اس کو ڈالا گیا تو وہاں آگ بھی ہے, سانپ بھی ہے, بچھو بھی ہیں, اور نہ جانے کتنے سخت عذاب. تو یہاں کی سزاؤں میں آخرت کی سزاؤں کا تذکر ہے. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاج بن یوسف نے غالباً وہ پابند سلاسل کیا تھا, نظر بند کیا تھا, ہتکڑیاں وغیرہ بیڑیاں ڈال کر. امام زہری جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ وہاں سے گزرے, شہزادے کی حالت دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ بھی ڈال کر عرض کرنے لگے, یا سیدی کاش آپ کی جگہ میں ہوتا, آپ اس قدر تکلیف میں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بیڑیاں, یہ زنجیریں, یہ جہنم کی زنجیروں اور بیڑیوں کی یاد دلاتی ہیں, ورنہ مطلب ہم چاہیں تو یہ زنجیریں بیڑیاں ہمارے لیے کچھ بھی. یہ کہہ کر آپ نے زنجیروں کو کھول دیا اپنے ہاتھ سے, اس کے تالے کھول دیے. پھر یہ کہ یہ فرما کر انہوں نے خود پہن بھی لی واپس, کہ یہ مطلب ہمارے لیے اس کی یادیں, ورنہ یہ کیا مطلب وقت کا حکیم ہمیں کیا کر سکتا. تو یہ تو باکرامت لوگ تھے, اہل اللہ تھے. تو اس لیے مطلب دنیا کی بے عزتی ذلت سے آخرت کی تذلیل کو بندہ یاد کرے. تو جو اس طرح کے حرکتیں کرتا ہے, چوری کرتا ہے, جیب کاٹتا ہے, معاذ اللہ زنا کرتا ہے, یہ غلام کرتا ہے یا کسی قسم کے جرائم کرتا ہے, تو دنیا کی سزاؤں پر غور کریں اور آخرت پر بھی مطلب ہے کہ نظر رکھے کہ یہاں کی سزا کے مقابلے میں آخرت کی سزائیں, قبر کی سزائیں, جہنم کی سزائیں بہت زیادہ سخت ہیں, ان کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.